है कि जब मुझसे कोई इंटरव्यू लेने आता है तो मुझसे कहता हूँ दो चार दिन का टाइम हो आपका बताइएगा। जिंदगी के इतने पहलू हैं मेरे और इतनी मैंने जिंदगी इसी में गुजारी है। हुआ ये कि मुझे मुझे शुरू से दो चीज़ों का शौक था, फिल्में देखने का और फिल्में बनाने का, यानी जब अभी मैं पढ़ता था, और दूसरा था सहाफत का। अभी मैं हाई स्कूल में था तो भोपाल गए, वहाँ जब फैसादात हुए तो मैं मेरठ में था अपनी खाला के पास, तो वहाँ से हमने एक डेली अखबार निकाला था, उसका नाम था चुगल खो। वो महल था जिसमें हम रहते थे, हमारे दादा का महल था भोपाल में, तो उसमें कई सारी फैमिली एक साथ रहती थी। जैसे किसी की लड़ाई हुई, किसी आपस में झगड़ा हुआ, छोटी छोटी बातें भी हम उसमें छाप देते थे। तो ये जो बच्चे थे वो हमारे थे रिपोर्टर्स, अपने घर की बातें वो खुद बताए थे, आज अम्मी ने ये कहा, आज वो फिर वो कुर्बानी का बकरा आया तो लिबास फिर रहा था किसी बच्चे का, वो लिबास ही खा गया। फिल्म इस तरह है कि मैं जब मैं डेली आफाक में था, आफाक बहुत बहुत जमाने बहुत पॉपुलर अखबार था, तो मैंने एक उसका एक फिल्म का पेज निकाला। वो फिल्म का पेज बहुत इतना पॉपुलर हुआ, हमारा आ गया सर्कुलेशन मैनेजर, उसने कहा कि जी हमें 15,000 कापियां और छापनी है। तो इस तरह मेरा फिल्म वालों से तारुफ हुआ। और लुकमान साहब थे हमारे एक दोस्त डायरेक्टर, उन्होंने कहा आप अभी तो मेरे साथ आकर। फिर जब फिल्म बन रही थी अयाज, शाहनवाज साहब उसमें मोहम्मद गोरी बने थे, तो वो पहला था इसके लिए मैंने कि इनके लिए मैंने लिखा
कि हमने जिस हीरे को जाने सारी वफादारी की अंगूठी का नगीना समझा है वो हीरा नहीं, पत्थर का एक फकीर टुकड़ा है।
आलीजा, अयाज में आपने जो कुछ देखा है वो आपके अपने दिल की खूबी है।
तो आज इसका फैसला हो जाए, इंतजार करो।
उसके बाद फिर आदमी बनी, बहुत वो बड़ी प्रोग्रेसिव फिल्म थी। लुकमान साहब के साथ हमने बहुत वक्त गुजारा, बहुत कुछ इनसे सीखा। फिर शबाब से मेरी बड़ी दोस्ती थी, बहुत ज्यादा। आदमी बहुत प्रोग्रेसिव टाइप की फिल्म थी और बहुत लोगों ने पसंद किया।
कैसी शिकायत? इस महीने मुझे तनख्वाह 150 रुपए कम मिली, तुम्हारे 150 रुपए काट लिए गए इसलिए कि तुमसे मेटिंग प्लांट का पुर्जा टूट गया था। लेकिन पुर्जा मैंने जानकर तो नहीं टूटा। तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मेरी तमाम तनख्वाह भी अगर कट जाए तो मैं जिंदा रह सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा मजदूर जिसके कानून पर कोई जिम्मेदारियां हो उसकी तनख्वाह इस तरह कट जाए तो वो जिंदा कैसे रहेगा? आपने बीवी बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाया?
जाओ यहाँ से।
मैं आपको इंसान समझकर यहाँ आया था, आप तो सिर्फ मैनेजर निकले, सरमाए की मशीन का एक पुर्जा, बेजान पुर्जा।
फिर मैंने लुकमान साहब को तजवीज दी कि आगे क्राइम एंड पनिशमेंट बनाए। अब वो इतना मॉडर्न नावल है, वो देख के आदमी घबरा।
दोस्तों, विस्की का क्राइम एंड पनिशमेंट, उस पर आपने फिल्म बनाई कोई?
जी मैंने फिल्म, उसका नाम था फरिश्ता। उसमें वो हमने वो बड़ी मेहनत करनी पड़ी, देखिए इतना बड़ा, फिर उसको पाकिस्तानी माहौल में भी ढालना था, मगर वो फिल्म बहुत कामयाब रही। उसे फरिश्ते में थे एजाज थे और तालिश साहब थे, वह साहब बहुत बहुत ही अच्छे थे। असल में शौकत हुसैन रिव्यू के असिस्टेंट रहे काफी अर्से, फिर यहाँ आकर बॉम्बे पहली फिल्म बनाई थी हमजोली, और हमारा भी शौकत साहब से बहुत सारा था। तो जब फिल्म बनाते थे हम शाहनूर में तो उन्हें किसी चीज़ की जरूरत होती थी तो मुझसे कहते थे आप कहें शौकत साहब से, मतलब गाउन चाहिए, एक ये चाहिए, अलग किस्म का चाहिए, क्रॉकरी चाहिए। उस जमाने में जो पढ़े लिखे लोगों का तबका था उसमें उमूमन बैठ कर लोग बातें करते थे और डिस्कशन करते थे सब्जेक्ट्स को डिस्कस एक दूसरे से। अच्छा हुआ ये कि मैंने फिल्में बनाई, काफ़ी फिल्में चली। जो मैंने जो बनाई थी कनीज, तो हसन तारिक हमारे बहुत दोस्त थे, हम दोनों उसके पार्टनर थे। उसमें ये था कि राइटर और प्रोड्यूसर मैं था और हसन तारिक उसके डायरेक्टर थे। वो फिल्म बहुत कामयाब हुई, उसके बाद हमने बनाई मेरा घर मेरी जन्नत। मैं आपके को मैं बताऊं कि मैंने हमेशा हर सब्जेक्ट पहले से अलग होता था, चाहे वो फिल्म, यहाँ हमारा रिवाज है ना जो फिल्म हिट हो जाए उसी टाइप की फिल्म लोग बनाते हैं, मगर मैं इस तरह मेहनत कभी नहीं किया। अच्छा मैंने तजुर्बा ये किया कि हम दोनों का बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग, तारिक साहब की मेरी, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا تھا کہ جو میں نے لکھا ہے یہ آ نہیں رہا سر. حالانکہ فلمیں انہوں نے بہت اچھی دونوں فلمیں جو ہم نے بنائی کریں اس کو جو کلاسک سنگنگ سمجھا جاتا ہے. آخر میں نے سوچا کہ میں خود ڈائریکٹ بن جاؤں تو میں نے خیر کافی سیکھ لیا تھا ڈبلیو زمر صاحب سے, شوکر صاحب سے. اس کے بعد میں نے بنائی سزا. سزا کے میں ڈائریکٹر تھا لیکن میں بیمار ہو گیا. پھر وہ ہمایوں مرزا جو تھے انہوں نے اس کو ڈائریکٹ کیا. وہ بھی پروڈکشن تھی میری, ڈائریکشن نہیں تھی. اس کے بعد پھر میں نے آس بنائی. یہ میری اپنی فلم تھی, ڈائریکٹر بھی میں تھا. میرے دوست مذاق اڑا کہتے بھائی تمہیں سیکھا تو ہے نہیں, کسی کا اسسٹنٹ تو رہے نہیں, تم کیا فلم بناؤ گا. اصل میں فلم کے بارے میں تو پڑھا بہت, ایک یہ کہ میں نے ہالی ووڈ کے بہت بڑے بڑے ڈائریکٹر کی فلمیں دیکھی ہیں, وہ پڑھ پڑھ کے بھی ہم نے کافی سیکھا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل نئی قسم کی فلم تھی اور لوگ حیران رہ گئے. اور تو میرا منہ چوم لیا کہ نیا بھائی صاحب تو کمال کیا, اور پہلی فلم آپ نے ایسی بنائی ہے.
مگر حضور معلوم بھی تو ہو کہ میرا قصور کیا ہے. سمجھ گئی, میری زبان سے حمید کی تعریف سن کر بگڑ گئے.
رائٹر جو کنسیو کرتا ہے تو وہ اصل میں وہ فلم دیکھ رہا ہوتا ہے. جب میں لکھا کرتا تھا تو وہ سین میری آنکھوں کے سامنے مجھے محسوس ہوتا تھا ہو رہا ہے. ہوتا یہ تھا جو میں کہانی لکھتا تھا اپنے لیے یا دوسروں کے لیے, اسکرپٹ تیار ہو جاتا تھا تو تب میں کنسیو کرتا تھا کہ کون سا آرٹسٹ کے لیے سوٹ کرے گا. اب جیسے آج کے لیے عجیب و غریب اس میں تجربے کی ہم نے میڈم نور جہاں کے جو داماد تھے ان کو میں نے سائڈ ویلن کا کریکٹر دے دیا.
ان کا نام کیا تھا؟
فلمی نام عقیل تھا, اصل نام تو ان کا ہارون تھا. وہ دراصل وہ جب زیورات کا کام کرتے تھے تو وہ کہتے تھے مجھے ممی نہیں دیں گی. میں نے کہا تم ان سے کہو گے میں فلم بنا رہا ہوں. اس کا کام بہت لوگوں نے پسند کیا. محمد علی کے ساتھ کام کرنا کوئی آسان تو نہیں تھا.
تو سمین سن رہی تھی آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی کہانی, اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات پہ کہ غالباً آفاقی صاحب کے جو آخری انٹرویوز تھے ان میں سے ایک یہ تھا جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ہمیں اپنی زندگی کی کہانی سنائی تھی. اس سے پہلے کہ ہم آفاقی صاحب کے بارے میں مزید بات کریں, میں آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ اس پروگرام کے دوران فون کر سکتے ہیں, اور جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نمبر نہیں ملتا ان کے لیے سنہری موقع ہے, کیونکہ شاید بہت سے لوگ اس وقت فون ٹرائی نہیں کر رہے. تو آپ فوراً کر ڈالیے 0800 7 7 7 8 9. تو یہ ہمارا نمبر ہے 0800 7 7 7 7 7 8 9. تو فون کیجئے ہمیں, اور آفاقی صاحب کے بارے میں اگر آپ بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں, کیونکہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے فلمی دنیا میں ہمیں اسے بھلانا نہیں چاہیے اور بار بار یاد کرنا چاہیے. میں نے جب ان سے بات کی تو ایک بڑی ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیگم سے بھی بات کی, اور انہوں نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی. وہ یہ کہ آفاقی صاحب کو غصہ بہت آتا تھا, اور پھر غصہ دور کرنے کے لیے انہوں نے ایک ہومیوپیتھ دوائی کھائی اور اس سے ان کے غصے کو کافی افاقہ ہوا. تو اسی واقعے کو ہم سنتے ہیں آفاقی صاحب سے کہ واقعی وہ دوائی کارگر ثابت ہوئی یا نہیں, اور جس محبت سے پھر انہوں نے اپنے خاندان کا اور اپنے بچوں کا ذکر کیا وہ بھی سننے کے قابل ہے. تو لیجیے سنتے ہیں مزید آفاقی صاحب سے ان کی کہانی.
دوائی ہے اس کا نام ہے اگنیشیا, ایک کالی ہارس اور اگنیشیا. تو یہ نہیں کہ میرا دور ہو گیا, لیکن مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی میرے نظر ذرا قابو میں آ گئے. تو رفتہ رفتہ بالکل دور تو نہیں ہوا, ابھی بھی میں अखबार में अगर साहब ने मुझे बहुत कुछ कहा तो हमने फैमिली मैगजीन निकाला तो वहाँ ये उस तो मैं सारे दफ्तर में आवाज आती निजाम साहब कमरे में जाती थी। जब गुस्सा आता है तो मैं नहीं देखता कि कौन सामने खड़ा है।
मगर मैंने सुना है कि दो ऐसी हस्तियां हैं जिन पे आपको कभी गुस्सा नहीं आता और वो हैं आपकी दो बेटियां। सही है ये बात?
मेरी बेटियों से बहुत मोहब्बत है। देखिए जब ये हमारी पहली बेटी हुई तो खैर वो उनको इनाम वगैरह मिला तो जब दूसरी बच्ची भी यहीं पर हुई तो वो माइयां जो होती हैं वो बल्कि उल्टा हमदर्दी करनी थी कि बीवी अल्लाह फिक्र ना करें अल्लाह और देगा बेटा देगा हमको। अच्छा मुझे कभी बेटे की ख्वाहिश नहीं हुई और लुबना ने कभी इजहार नहीं किया ना मुझे तो नहीं पता कि इनको बेटे की के बेटी क्यों हुई बेटा क्यों ना हुआ। मैंने बहुत लाड से पाला। अच्छा फिर जब जरा बड़ी हुई तो मैं शूटिंग के लिए पाकिस्तान से बाहर जाता था तो मैं सब सारी फैमिली को साथ ले जाता था। मैंने लुबना जाती रही फिर नादिया 5 साल की हुई तो जाती रही ठीक है पारो छोटी जो है वो बड़ी तो उसको मैं चाहता था कि देखें दुनिया ये भी देखें और खुश हों जो इनकी खुशी है। असल में बेटियों से इस तरह की कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिला हमें सोचा हमने नहीं बनाया। लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊँ हकीकत ये है कि मैं समझता हूँ बेटी से अच्छी कोई रहमत नहीं है दुनिया में और मैंने कभी कमी महसूस नहीं की और मैंने इनको बच्चियों को मतलब इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं जैसे गलत काम कोई होता तो उसको तो हम नहीं करते थे ये कहती थी हमारी बीवी आप इनके दिमाग खराब कर दिया आपने कोई बिगाड़ दिया। मैंने कभी खाप भी नहीं हो तो अब ये बहुत सी बातें मानी ये नहीं चाहिए हम बच्ची को क्यों क्यों इसका दिल दुआया तो फिर देखिए ना पेरेंट्स का ये ख्याल होता है कि बेटी ये तो शादी हो गई तो चली जाएगी। ये अब आजकल के जमाने में देखिए बेटे आजकल यहाँ से जो जाते हैं वो पलट के खबर नहीं लेते माँ बाप की। अच्छा वो जो बेटियाँ हैं वो जहाँ भी बैठी अब मैं ये बीमार हुआ हूँ पिछले दिनों तो इतनी परेशान थी उन्हें उसने डॉक्टर से बात की। अच्छा तकरीबन सारे डॉक्टर तो मेरे दोस्त हैं इतनी हमने बीमारियां उठाई हैं तो डॉक्टर से बात की। डॉक्टर साहब इसके कई जरूरी है कि आप ये टेस्ट लें ये करें वो करें ना दें और छोटी वाली भी है वो भी सब यही हाल।
देखा आपने कहो बेटी अब्बू जिंदाबाद
अब्बू जिंदाबाद अब्बू जिंदाबाद
अब्बू की चमचियों चलो उठो जाओ यहाँ से।
सामीन आपको अंदाज़ा हुआ होगा कितने उनकी एक प्यारी शख्सियत थी कितने अच्छे इंसान थे और उनकी जुदाई एक बड़ा नुकसान है हम सब के लिए। हमारे साथ दो कॉलर्स हैं मोहम्मद इकबाल डिंगा गुजरात से और सनाउल्ला कोहलू बलूचिस्तान से। हम उनसे बात करेंगे। मैं अभी बेटियों की बात हुई तो वैसे मेरी कोशिश ये होती है आप बहुत दफ़ा पूछते हैं हम सब अपनी ज़ाती ज़िंदगियों की बात करें और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे सुनने वालों की अमानत है और हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बात सुननी चाहिए उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे दुआओं पे बड़ा यकीन है और मुझे हमेशा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जब भी कोई अच्छी बात होती है और अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मतलब अगर अपने ब्लेसिंग्स को गिनना चाहिए तो मैं कहती हूँ कि बहुत मैं ख़ुद को समझती हूँ कि आपकी दुआओं से बहुत सी अच्छी बातें होती हैं। तो मैंने अभी अपनी बेटी की शादी की है साशा उसका नाम है और मुझे पता है कि मेरे तमाम सुनने वाले जो हैं चाहे वो कहानी मेरी कहानी के پارٹیسپینٹس ہوں، سامع ہوں یا کسی اور پروگرام کے، وہ بڑے دل سے دعا دیتے ہیں. تو اور میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں جب بھی آپ مجھے کوئی دعا دیتے ہیں کہ آپ میرے بچوں کے لیے دعا کیجیے، تو میں خاص طور سے آپ سے کہوں گی کہ آپ اس کی خوش و خرم زندگی کے لیے اور ان دونوں کی ایک بہترین اور اچھے ساتھ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. ابھی 21 تاریخ کو میں نے شادی کی ہے اور اسی لیے چھٹی پڑتی ہے. آپ نے پچھلی دفعہ کا پروگرام جو ہے ریپیٹ سنا تھا، تو ہمارے تمام ساتھی شریک تھے اس میں اپنی محبتوں کے ساتھ، ان کا بھی شکریہ. اور آپ سب جو نہیں تھے وہاں پر، وہ آپ روحانی طور پر ہمیشہ ہمیشہ میری زندگی میں ساتھ ہیں. اپنے تمام سننے والے، جیسے آپ اپنے خوشیوں اور دکھوں میں ہمیں شامل کرتے ہیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی اپنی تمام چیزیں آپ سے شیئر کریں. تو بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، نیک تمناؤں کا. اور یہ جو خبر میں نے آپ کو سنائی، اس میں ظاہر آپ دعا کریں گے، اس کا بھی کالرز کو لیتے ہیں. محمد اقبال صاحب ڈنگا گجرات سے. جی اقبال صاحب السلام علیکم. اقبال صاحب میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی. ثنم اللہ ہے کولو بلوچستان سے.
السلام علیکم.
جی ثنا اللہ صاحب.
ہاں ہاں جی مریب بول رہا ہوں، ضلع کولو بلوچستان سے میڈم.
جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
میڈم بالکل اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں چاہیے. آپ سنائیں خیریت سے؟
جی 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 بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بالکل صحیح.
ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہترین گڈ جا رہا ہے.
اچھا
تو ہماری دعائیں تمام آپ کی بیٹی کے ساتھ ہیں، ہماری بہن کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کی وہ تمام خوشیاں عطا فرمائے.
آمین. بہت شکریہ آپ لوگ بہت مجھے بتائے. واقعی وہ آپ کی بہن ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور
بالکل اس میں کوئی جو آپ کی بیٹی ہے تو وہ میری بہن ہوئی.
جی جی بالکل بالکل، بہت شکریہ.
دوسری بات یہ ہے میڈم کہ میں نے سعدیہ صاحبہ کو کچھ چیزیں لکھوائی تھی،
جی
ان کو ضرور چیک کیجیے گا.
اچھا ٹھیک ہے
جی بالکل.
سعدیہ بہت باقاعدگی سے، بلکہ ابھی بھی جب آپ سے انہوں نے بتایا کال کا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ آئندہ ہفتوں میں شراب کی کہانی ریکارڈ کرنا چاہتی ہیں تفصیل سے. تو ابھی سعدیہ سے آپ بات کر لیجیے گا، طے کر لیجیے گا کس دن آپ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اپنی کہانی. تو بہت شکریہ آپ کا. اور اقبال صاحب آپ واپس آ گئے یا آپ کا فون کٹ گیا؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟
جی ٹھیک ٹھاک الحمد للہ. جی میں ایک کمپلین آپ کے پاس جمع کرانا چاہتا ہوں. آپ کی آواز بہت نشریات جو ہے یہ ٹھیک نہیں آ رہی، بالکل خراب آ رہی ہے.
اچھا
اس کا کوئی حل کیجیے مہربانی کر کے. دوسرے نمبر پہ میں ابھی آیا ہوں، ریڈیو آن کی ہے تو مجھے کوئی پتہ نہیں آپ کے ساتھ مہمان کون ہے، لہٰذا مجھے بتا دیجیے.
اچھا نہیں ہمارے ساتھ مہمان کوئی نہیں، ہمارے مہمان تو آپ ہی ہیں آج اور کہانیاں ہیں. تو آواز کی کب سے شکایت ہوئی آپ کو، آواز کم سننے کی یعنی خراب نشریات کی؟ کتنے روز سے ایسا ہوا؟
خراب نشریات آ رہی بہت زیادہ.
اچھا ڈنگا گجرات میں. اچھا جی، حالانکہ ہماری پنجاب میں عام طور سے صاف سنائی دیتی ہیں، تو ہم آپ کی شکایت اپنے انجینئرز کو پہنچائیں گے. بہت شکریہ اور دوبارہ معذرت اپنی خراب آواز کے لیے. اچھا بخزادہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم بخزادہ صاحب.
السلام علیکم میڈم.
جی کیسے ہیں آپ، بڑے دن بعد آئے آپ.
جی ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسے رہتے ہیں میڈم صاحب؟ تقریباً آج سے 8 مہینے پہلے میں نے ایک بلوچستان کی گلوکارہ تھی اور ان کا ایک لڑکا تھا کام کے لیے، آپ نے کہا تھا میں نے ان کی آفر کی تھی کہ لڑکے کو بھیج دے، لیکن وہ گلوکارہ جو لڑکا تھا تو ابھی غائب ہو گئے اور آپ نے بھی ان کا فل ایڈریس نہیں دیا مجھے.
کیا کون کون تھے مجھے دوبارہ بتائیے گا، کس کے لیے آپ نے آفر کی تھی؟
تقریباً 8 مہینے پہلے
جی
ایک گلوکارہ تھی اور ان کا ایک لڑکا تھا.
اچھا
اور آپ نے کہا
اچھا جو دو بچیاں آئی تھیں
کام پہ لگا،
جو دو بچیاں آئی تھیں ان کے لیے. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم ضرور، میرا خیال تھا کہ آپ کو ہم دے دیا لیکن ہم آپ کو ضرور دیں گے. آپ ان کے بچے کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، بیٹے کے لیے؟
ان کا ایک لڑکا تھا تقریباً 8 مہینے پہلے والی بات ہے.
ٹھیک ہے تو ہم ضرور دیں. مرزاد صاحب آپ کہاں سے فون کر رہے ہیں ذرا بتا سکیں گے آپ؟
میں سوات سے بات کر رہا ہوں جی.
تو آپ کا نمبر اگر سعدیہ کو آپ نے نہیں دیا تو آپ نمبر سعدیہ کو دے دیجیے اور ہم لے لیتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور خدا حافظ آپ کو. اچھا سعدیہ ہمارے پاس کوئی کالرز ہیں ابھی یا لال سید آفریدی؟ اچھا لال سید آفریدی صاحب کو مجھے بڑی خوشی ہے، آپ کو ہر دفعہ ہمارا فون ملتا ہے ثوابی سے. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہیں سینا بھائی؟
جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں.
پہلے تو میں بیٹی کی شادی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. حیران جی بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ دادی نانی ہوں گی، لیکن آپ تو
نہیں نہیں کیوں نہیں کیوں نہیں دادی کیوں نہیں بیٹے. آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی کوئی بچہ ہے یا نہیں؟ میری میری بیٹے کی بیٹی ہے.
اچھا
ہاں بالکل بالکل
کوئی بات نہیں ہے. ویسے آدمی اتنا جلدی برا نہیں ہوتا کہ دادی نہیں بنی.
نہیں 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 خوشی کی بات تو ہے کہ ہوں، مطلب آپ کو خوشی کی خبر سنا سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میری جی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جب پروگرام کریں تو ہم آپ لوگوں سے بات زیادہ کریں آپ کی زندگی کے بارے میں، کیونکہ آپ کا پروگرام ہے. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟
آپ کے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بہت خوشی ہو رہی ہے کیونکہ سب لوگ جب کسی بھی پوچھیں وہ کہتے ہیں یار ہمیں بہت کچھ یاد آتا ہے، بہت یاد دلاتے ہیں بہت کچھ. میں ایک دو باتیں پوچھ رہا ہوں کہ اکثر آپ کا جو ہے وہ فون ملتا بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ میری وہ کہانی جو ہے وہ تو فیس بک پہ نہیں ہے. کہ
کس پہ نہیں؟ فیس بک پر نہیں ہے. نہیں وہ پروگرام آپ کا فیس بک پر ہے، آپ کی جو کہانی تھی، اور وہ ہمارے ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. اگر آپ اردو ڈاٹ کام پہ جائیں، وی او اے اردو نیوز، جی
تو میرے پاس وہ سہولت نہیں ہے. میں جب اپنے دوستوں سے فون کرتا ہوں شہر میں کہ فیس بک پر میری ایسی کہانی تو
نہیں، تو ٹھیک ہے فیس بک پہ میں یہ کر سکتی ہوں، آپ مجھے میسج کیجیے تو میں اسی پہ آپ کے میسج کے جواب میں نا آپ کو لنک ڈال دوں گی تاکہ آپ سن سکیں. آپ کی تو بڑی پیاری کہانی تھی. جی
اچھا شہناز بہن، ایک تو یہ کہ میں ریکارڈ میں نے بھیجا تھا جس میں ریکارڈنگ کی دو کہانی تھی. ایک تو وہی کہانی ہے جو آپ کو پہلے مل چکی ہے، وہ تیزاب والی لڑکی کا، جو اور ایک اور کہانی تھی وہ مل گئی ہے. بتائیے
اگر آپ نے دونوں کہانیاں ساتھ بھیجی تھیں، آپ کو یاد ہے نا ہم نے میں نے ایک کہانی کے بارے میں آپ سے بات بھی کی تھی، تو وہ ضرور ہمیں ملی ہوگی. اور لیکن آپ نے اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ویڈیو ریکارڈنگ اگر آپ لوگ بھیجیں نا، کیونکہ اب یہ پروگرام سیٹلائٹ ٹی وی پر بھی جاتا ہے، تو پلیز آپ اگر ایسا کر سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی. ٹھیک ہے آپ اپنی کہانی ہمیں دوبارہ
بھیجیے.
اچھا تو آپ مطلب ویڈیو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم خود بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا.
لیکن میموری کارڈ ہے، وہ میموری کارڈ نہیں ہوتا ہے، وہ ہے صرف لفافے میں. وہ
میں سمجھ گئی، آڈیو ہے خالی، آپ نے ہمیں جو آڈیو ریکارڈنگ بھیجی ہے.
نہیں وہ آڈیو نہیں، ویڈیو ہے.
ویڈیو ہی ہے، آپ ہیں موجود اس میں؟
ہاں میں خود موجود ہوں.
اچھا 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 چلیے ٹھیک ہے، پھر تو میں ضرور میں دیکھتی ہوں اس کو کہ اس کی یعنی کس طرح کی ریکارڈنگ ہے. تو چلیے بہت شکریہ آپ کا آفریدی صاحب، اور اب ہم چلتے ہیں ایک اور پرومو کی طرف، ذرا تفصیلی، جس میں ذکر ہے آپ کی ان کہانیوں کا اور ان واقعات کا جو اسے پہلے نشر ہوئے ہیں، وہ سنتے ہیں اور پھر ہم اگلی کہانی سنیں گے. جی انجم. میرا نام شہناز عزیز ہے، میں وائس آف امریکہ کے اردو سروس کے پروگرام میری کہانی کی میزبان ہوں. جب آپ کسی کہانی کے امپیکٹ کی بات کریں تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ فرد کی بات کریں، کسی ادارے کی، یا معاشرے پر مجموعی اثر کی. ان کہانیوں کی وجہ سے بہت سے غریب بچے اب بہترین اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کا علاج ہوا ہے، بہت سے ایسے نابینا افراد دوبارہ دیکھنے کے اہل ہو گئے جنہیں کم خرچ سرجری کی ضرورت تھی، اور بہت سے گھروں میں فاقوں کی جگہ خوشحالی نے لے لی. ایسی ہی ایک کہانی دادو کے ایک گاؤں کے امداد علی گوپان کی ہے. امداد کو جوانی میں بلڈ کینسر ہو گیا، علاج کے پیسے نہیں تھے، اور اس مرض میں مستقل دوا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. جب گھر میں فاقے ہونے لگے تو امداد نے اپنی کہانی ہمیں بھیجی. ایک مہربان ڈاکٹر نے یہ کہانی سنی اور انہوں نے امداد کے لیے تا حیات دوا کا بندوبست کر دیا. ایسی ہی کہانی پنجاب کے ایک گاؤں کے نابینا مزدور فلک شیر کی بھی ہے. ان کے بچے بمشکل روکھی روٹی کھانے کے اہل ہوتے تھے. فلک شیر نے ایک بہت ہی درد مندی والی بات لکھی. انہوں نے لکھا کہ جب میں ایک بہترین زندگی کا خواب دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کاش میرے گھر میں ایک گائے ہوتی، تاکہ میرے بچے ہر روز روٹی روکھی کھانے کے بجائے گائے کے دودھ سے روٹی کھا سکتے. ایک اجنبی شخص نے یہ کہانی سنی، انہوں نے فلک شیر کو نہ صرف ایک گائے بلکہ اس کا ایک بچہ بھی تحفے میں دے دیا. گلگت کے ایک گاؤں میں شاہ زمان نامی نوجوان نے ایک چھوٹا سا اسکول شروع کیا، کیونکہ گاؤں میں بچوں کا کوئی بھی اسکول نہیں تھا. اس اسکول کا آغاز دو چھوٹے چھوٹے کمروں سے ہوا، بغیر چھت کے اور بغیر دروازوں کے. چند سال تک اسکول چلا، بچے آتے بھی تھے، پھر عمارت خستہ ہو کر بالکل گرنے لگی تو اسکول بند کرنا پڑا. شاہ زمان نے اپنی کہانی بھیجی کہ انہیں اگر اتنے پیسے مل جائیں کہ وہ اسکول کی مرمت کرا سکیں. خیبر پختونخوا کی ایک سیاسی رہنما نے یہ کہانی سننے کے بعد شاہ زمان کو اتنی رقم عطیے میں دے دی کہ اسکول کی نہ صرف چھت اور دیواریں بن گئی بلکہ ہیٹنگ کا بندوبست بھی ہو گیا. اور حال ہی میں شاہ زمان کو اقوام متحدہ نے ان کے کام کی وجہ سے ایک اعزاز بھی دیا ہے. اس سے بھی بڑا امپیکٹ فاٹا کے ایک اسکول پر ہوا. غلام حبیب نامی ایک نوجوان نے اپنے گاؤں عنایت گلی میں اسکول کھولنے کا عزم کیا. اسکول شروع ہوا لیکن فنڈز نہ تھے. انہوں نے اپنی کہانی بھیجی خوبصورت تصویروں کے ساتھ. بچے پھٹے پرانے کپڑوں میں اسکول میں پڑھ رہے ہیں. اور جب یہ کہانی نشر ہوئی تو بقول غلام حبیب کے ان کا ہر خواب حقیقت میں بدل گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ان پر ڈونیشنز کی بارش ہو گئی اور اسکول میں بچوں کی رجسٹریشن چند ایک بچوں سے بڑھ کر ہزاروں تک پہنچ گئی. اب غلام حبیب ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں. معاشرے پر اثر کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک شخص نے ہمارے لائیو شو میں کال کر کے بتایا کہ میرے گاؤں کے امام صاحب ہر جمعے کی نماز کے بعد نمازیوں کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پروگرام میری کہانی سنیں، کیونکہ یہ پروگرام انسانیت کا درس دیتا ہے جو مذہب دیتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے اپنے پروگرام کے لیے اس سے بہتر انڈورسمنٹ آج تک نہیں مل سکے. تو سامعین، یہ کچھ ذکر تھا ان کہانیوں کا جو سے پہلے نشر ہوئیں اور ان کا جو امپیکٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہم نے آپ کو بتایا. اور بھی بہت سی کہانیاں ہیں اور جن میں سب سے عزیز ترین کہانیاں میرے لیے وہ ہیں جن میں ہم نے کنٹرول لائن کے آر پار رہنے والے خاندانوں کو ملوایا. اور بہت ہی ہمارے لیے ایک مسرت اور فخر کا مقام ہے کہ ہم ایسا کر سکے. چلیے چلتے ہیں دوسری کہانی کی طرف. اور ساتھ ہی یاد دلا دوں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ٹول فری نمبر پر کال کر کے 0800-77789. ابھی آپ نے سنا ہمارے کچھ کالرز سے بات ہوئی. جیسے انہیں فون مل گیا آپ کو بھی مل جائے گا فون، ہمت نہ ہاریے اور کہانی بھی سنیے. یہ کہانی ہمیں ریحانہ نے بھیجی ہے، وہ خود بتائیں گی کہانی کی تفصیل، مقام کا نام وہ بتانا نہیں چاہتی. تو چلیے کہانی سنتے ہیں.
میرا نام ریحانہ ہے، جگہ کا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنی آپ بیٹی آپ سب کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے ضرور شیئر کروں گی. میں نے ایک متوسط گھرانے میں آنکھ کھولی، 6 بہن بھائیوں میں میرا نمبر چوتھا ہے. ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں. بڑے بھائی جو ہم سب سے عمر میں بڑے ہیں، میٹرک کرتے ہی آج سے 32 سال پہلے ملک سے باہر چلے گئے تھے، آج بھی وہیں رہتے ہیں. ان سے چھوٹی بہن چچا کے گھر بیاہی ہوئی ہے اور اس سے چھوٹی ہماری برادری میں، اور میری شادی اپنے ماموں کے گھر ہوئی ہے. مجھ سے چھوٹے بھائی کے چچا کے گھر اور سب سے چھوٹے بھائی کی فیملی سے باہر شادی ہوئی ہے. ان سب کی کہانیاں الگ الگ لیکن بہت ہی دلچسپ اور نشیب و فراز لیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کہا تو سب کی کہانیاں آپ کو سناؤں گی، بلکہ بہن بھائیوں کی امی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے، لیکن آج میں اپنی کہانی سناؤں گی. آپ شاید جانتے ہی ہوں گے کہ گھر میں سب سے بڑے بچے کو سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے چھوٹے کو سب سے زیادہ لاڈ کیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ہر جگہ ایسا نہ ہوتا ہو، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہی تھا. ہماری زمینیں گاؤں سے کچھ دور تھیں اور فصلوں کی کٹائی اور بجائی کے موقع پر زیادہ تر گھروں کی خواتین ڈیرے پر ہی منتقل ہو جاتی. اسی طرح ہماری امی بھی ڈیرے پر رہائش اختیار کر لیتی تاکہ ہمارے ابو اور کام والے عملے کو کھانے کا مسئلہ نہ ہو. زمینوں پر 2 کمرے، برآمدہ، چولہا، نلکا سب کچھ موجود تھا. اس عرصے میں گھر کی ذمہ داری میری بڑی بہن کے سر آ جاتی، جو اس وقت ہمیں بہت سخت اور ظالم لگتی. اب میرے خیالات وہ نہیں رہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مجھے ڈانٹتی اور سارا دن گھر کے چھوٹے چھوٹے کام مجھ سے ہی کرواتی. اور اس کے علاوہ چھوٹے بھائی کو سارا سارا دن اٹھائے رکھنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی، کیونکہ مجھ سے بڑی بہن میری نانی اماں کے ساتھ رہتی تھی تو سارا اوپر کا کام میں ہی کرتی. میری بڑی بہن صحن کی لپائی کرنے کے لیے، گھوڑوں کی لیت اکٹھی کرنے کے لیے بھیج دیتی، اور جب اچار ڈالنے کا دل کرتا تو ڈیلے توڑنے کے لیے قبرستان بھی مجھے ہی جانا پڑتا. آپ کو بتاتے چلوں کہ ڈیلوں کے پودے صرف قبرستان میں ہی تھے. مجھے بہت ڈر لگتا اور اپنی بہن پر بھی بہت غصہ آتا. جب امی گھر آتی اور میں ان سے شکایت لگاتی تو وہ بھی کہتی کہ گھر میں چھوٹی تم ہی ہو تو اوپر کے کام اب تم ہی کو کرنا ہوں گے. مجھے یہ سارے کام اور چھوٹا ہونا بہت برا لگتا، لیکن اب سوچتی ہوں کہ کاش چھوٹے ہی رہتی، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ دکھ اور پریشانیاں بھی انسان کے ساتھ ہی جوان ہو جاتے ہیں. ہمارے گاؤں میں پرائمری اسکول ہی تھا تو میں نے صرف 5 جماعتیں ہی پڑھی. شکر ہے مجھے لکھنا پڑھنا آ گیا تھا، کیونکہ مجھے رسالے پڑھنے کا بہت شوق تھا جو آج بھی قائم دائم ہے.
میرا بدحال 20 منٹ کے واک پر تھا اور ہم بہن بھائی اکثر چلے جا رہے تھے۔ ایک روز جب میں 2 دن اپنی دادی کے گھر رہ کر واپس آئی تو ماموں کا گھر جو قریب ہی تھا وہاں بتاشے بانٹ رہے تھے۔ بتاشے کھانے کے بعد پوچھا کہ یہ کس خوشی میں بانٹے جا رہے ہیں۔ سب منشیز انداز میں ہنسنے لگے اور پھر بتایا کہ یہ میرے ہی منگنے کے بتاشے ہیں جو آج ہی مجھ سے 20 سال بڑے میرے کزن سے طے ہوئی ہے۔ میری اس وقت بہت عجیب سی کیفیت تھی، میں نے اپنے کزن کے بارے میں کبھی اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ میں بتاتی چلوں کہ میری ممانی اللہ بخشے کافی سخت تھی اور مجھے لگتا تھا کہ جیسے وہ مجھے پسند نہیں کرتی، اور وقت نے ثابت کیا کہ میرا خیال غلط نہیں تھا۔ اور پھر 19 سال کی عمر میں اپنے سے 20 سال بڑے کزن سے شادی ہو گئی۔ سسرال آ کر پتا چلا کہ بڑی بہن کے چھوٹے چھوٹے کام جنہیں میں بہت مشکل سمجھتی تھی کچھ بھی نہیں تھے۔ ایک لڑکی کا اصل امتحان تو سسرال جا کر ہی ہوتا ہے۔ میں نے تھوڑا بہت تو پہلے بھی سن رکھا تھا، لیکن شادی کے بعد اندازہ ہوا کہ وہ ساری باتیں سچ ہی تھیں۔ میرے شوہر اپنے ہی گاؤں کی ایک بیوہ خاتون سے محبت کرتے تھے اور اکثر وہیں پائے جاتے۔ میں نے اس معاملے پر کافی سوچ وچار کی اور چھوٹی عمر میں ہی اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ جتنا اس بات کو اچھالوں گی اتنا ہی یہ الجھے گا اور میرے شوہر کو جو ایک لحاظ اور مروت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے اس ساری صورتحال کو خاموشی سے سہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کبھی اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کرتی تھی، اپنے ماموں اور ممانی کا بہت خیال رکھتی۔ ماموں تو مجھے بہت پسند کرتے تھے لیکن ممانی ہمیشہ جلی کڑی سناتی رہتی، لیکن میں نے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ میں نے فائنینشلی بھی کافی مسائل کا سامنا کیا، ہانڈی بنانے لگتی تو پیاز نہیں اور کبھی تو گھر میں سبزی موجود نہیں ہوتی تھی۔ میری ساس کہتی اپنے شوہر سے کہو ہم کیا کریں، اب شوہر گھر آئیں تو کہوں۔ خیر میں چپ چاپ اپنی ماں کے گھر سے جا کر لے آتی، سبزی نہ ہوتی تو امی سے سالن مانگ کر لاتی اور کبھی ٹماٹر، پیاز، نمک، مرچیں وغیرہ۔ میں امی کے گھر سے لایا سالن اپنے ساس سسر کو دے دیتی اور خود اچار سے کھا لیتی۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم غریب تھے، مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہوتا میرے شوہر کے پاس ہوتا اور وہ اکثر ہی ہمیں 2-2 دن بھول جاتے۔ اسی دوران میری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میری بیٹی ذرا سانولی تھی تو میری ساس نے فوراً کہا کہ میں تو اس کالی کلوٹی کو کبھی نہ اٹھاؤں، اور انہوں نے جو کہا اسے آخر تک نبھایا۔ اللہ بخشے ہنا کو، یعنی اپنی پوتی کو، کبھی پیار سے نہ بلایا۔ میری بیٹی نے ہوش سنبھالتے ہی یہ سب محسوس کر لیا تھا اور اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ ہمیشہ ننہال ہی رہی، اپنی خالاؤں، ماموں اور نانی کی بے حد لاڈلی رہی۔ میری زندگی میں پہلی سکون کی گھڑی تب آئی جب ایک روز میرا شوہر گھر سے نکل رہا تھا تو میری بیٹی نے کہا کہ ابو آپ اس عورت کے گھر کیوں جاتے ہیں، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ وہ دن اور آج کا دن میرا شوہر پلٹ کے اس کے عورت کے گھر نہیں گیا اور اب تو وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی۔ بیٹی کے بعد میرے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ میری ساس نے کسی بات پر ہم سے بہت جھگڑا کیا اور ہمیں گھر سے نکل جانے کو کہا۔ ہم دونوں بچوں کے ساتھ میری امی کے گھر چلے گئے۔ بچوں کا سارا خرچہ تو پہلے بھی وہی اٹھاتے تھے، اب تو ہم بھی وہیں جا بیٹھے تھے۔ ہم کافی عرصہ وہاں رہے، پھر لوگوں نے بیچ میں پڑ کر ہمیں واپس گھر بھیجا۔ پھر میرے دیور اور میرے چھوٹے بھائی کی کسی بات پر کافی سخت لڑائی ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو ڈنڈوں سے پیٹا اور میرے دیور کے ساتھ پر کافی چوٹیں آئیں۔ بات بہت بڑھ گئی اور میرے شوہر نے مجھے فیصلہ سنا دیا کہ میکے اور سسرال میں سے ایک کو چن لو۔ میں نے کافی سوچا اور ایک روایتی مشرقی لڑکی کی طرح واپس میکے جانے کے بجائے اسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ بچوں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں جا سکتا۔ میرے دل پر تو جو بیتی سو بیتی، ہنا کے لیے وہ 2 سال انتہائی مشکل گزرے۔ وہ دن رات رویا کرتی اور میں ہواؤں سے پوچھتی کہ میرے چھوٹے لادلے بھائی کا کیا حال ہے، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ یہ مشکل ہم نے 2 سال جھیلی اور پھر کچھ قریبی رشتے داروں اور میرے ماموں کے بہت کہنے پر ہمیں آنے جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ مجھے ہر طرح کی تکلیف اور دکھ کے باوجود اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور ہے۔ میری اور میرے بچوں کی ہر خواہش میرے بھائیوں اور امی ابو نے پوری کی۔ ایک روز میرا بڑا بیٹا دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ میرے ماموں کو بڑی سی گاڑی دے دو، اور میں نے پوچھا کہ اپنے لیے بھی مانگ لو، تو کہنے لگا کہ اللہ انہیں دے گا تو وہ ہماری ہی ہوگی۔ مجھے اس معصوم بچے کی بات بہت گہری لگی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میری ساس بہت بیمار رہنے لگی۔ ان کی دوسری دونوں بہویں ان کی بھتیجیاں بھی ہیں، لیکن کوئی قریب نہ آیا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، ہر طرح کی گندگی صاف کی اور آخر میں تو ان کے کمرے میں ہی سوتی۔ آخری دنوں میں جب انہیں ہسپتال داخل کروانے اسلام آباد لے جا رہے تھے تو اپنی بیٹیوں کے بجائے انہوں نے ضد کی کہ میں ہی ان کے ساتھ چلوں۔ پھر آخری دنوں میں ان کی زبان بند ہو گئی تھی، لیکن بہت محبت سے میری طرف دیکھتی اور مجھے یوں لگتا جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور پھر وہ چل بسیں۔ ان کے جانے کے کچھ ہی عرصہ بعد میرے ماموں بھی بیمار ہو گئے۔ میں نے ان کی خدمت میں بھی کوئی کسر اٹھا نہ رکھی اور پھر ان کا وقت بھی پورا ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد میری بیٹی نے انہیں خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی خوبصورت باغ کے کنارے کھڑے ہیں. میری بیٹی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ باغ تو خاص طور پر ریحانا کے لیے بنایا گیا ہے. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. سچ ہے آپ کا کوئی بھی نیک عمل کبھی ضائع نہیں جاتا, آپ کو خدا اس کا اجر دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں بہت تنگی دیکھی, بہت باتیں سنی اور بہت مشکلات سہی, لیکن میں نے صبر شکر سے وقت گزارا. میری بیٹی نے ایم اے کرنے کے بعد بہت اچھی جگہ نوکری کی اور اس کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی ہے. میرے بڑے بیٹے نے مقابلے کا امتحان دے رکھا ہے اور چھوٹا ابھی کالج میں ہے. میری دعا ہے اللہ ان کو اعلیٰ مقام تک پہنچائے اور میں اسی طرح فخر سے سر اٹھا کے جی سکوں. میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ کتنی بھی مشکلیں آئیں صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اپنے بزرگوں کا ہمیشہ خیال رکھیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیشہ خدا کا شکر ادا کریں, کیونکہ جب آپ چاروں طرف دیکھیں تو آپ کو ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے جن کی زندگی آپ سے کہیں زیادہ دشوار ہوگی.
تو سمین یہ کہانی تو اچھی تھی ہی, جو اچھی بات زیادہ مجھے لگی کہ صبر و شکر اپنی جگہ. میں تو خیر کئی دفعہ ہی کہتی ہوں کہ بہت زیادہ ظلم نہیں رہنا چاہیے اور کوئی نہ کوئی آپ کو قدم اٹھانا چاہیے, لیکن چونکہ ریحانہ کے پاس اپنے خاندان کی سپورٹ تھی اور شادی بھی خاندان میں ہوئی تھی, تو شاید ان کے لیے سب سے بہتر راستہ یہی تھا کہ جو گھر والے ان کے سمجھا رہے تھے وہ کریں, اور بہت تکلیفیں اٹھا کے بہت صبر کر کے بہرحال ان کا انجام کہانی کا اچھا تھا. مجھے یاد ہے کہ ریحانہ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ یہی سمجھتی ہیں, وہ اپنی بیٹی سے بھی کہتی ہیں کہ کوئی مشکل پڑے تو اسے صبر کرنا چاہیے. انہوں نے ابھی حال ہی میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کی ہے. میری خواہش تھی کہ میں ریحانہ کے بیٹوں میں سے کسی کو لیتی. میں ہمیشہ ہی جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ماں یا بہن یا بیوی جب یہ قربانیاں دیتی ہے تو اس گھر میں جو میل جو بھی ہیں ممبرس وہ اس قربانی کو کیسے لیتے ہیں, کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ اپنی بہنوں بیٹیوں بیوی جو بھی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہوں جو میل ممبر ہیں, کیونکہ اس کے بغیر ہمارا جو معاشرہ ہے جو جنوبی ایشیا کا معاشرہ ہے اس میں عورت کے لیے اکیلے قدم اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر خاندان کا ساتھ ہو تو وہ بہت سی مشکلیں جھیل سکتی ہے. تو چلیے کہانیاں سنتی ہوں تو بہت سی باتیں مجھے دل کو چھوتی ہیں, اور پھر یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو کہوں کہ آپ اپنی کہانی لکھ کے بھیجیے. کہانی کیسے بھیجیں اس کے لیے ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پتے بتاتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ کیونکہ یہ پروگرام اب سیٹلائٹ ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے تو اگر آپ ہمیں تصویریں بھیجیں, تصویریں تو خیر اگر نہیں ہیں, تصویریں بھیجنی تو ضروری ہیں, لیکن ویڈیو پر اگر آپ اپنی کہانی بھیج دیں تو ہم اس کہانی کو ضرور پرائیورٹی لسٹ میں ڈالیں گے اور پہلے نشر کریں گے. تو چلیے پتے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے اور انجم سنواتے ہیں آپ کو پرومو.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
تو بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
تو سمین کہانیوں کا انتظار رہے گا, اور اس بات کا بھی کہ آپ کہانی کی کاپی ضرور رکھیں, کیونکہ کہانی نشر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بار بار ٹیلی فون کرنے کے باوجود آپ دوبارہ کہانی لکھ نہیں پاتے, اور جب آپ زبانی جو آپ کو یقین ہوتا ہے دل میں کہ کہانی آپ ایسی روانی سے سنائیں گے کہ جیسی لکھی اسے بھی اچھی, تو جب وہ کہانی تقریباً 60 اور 65 منٹ کی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے اس کی ایڈیٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے جو منہ زبانی کہانی ہوتی ہے. تو پلیز پتے نوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ کہانی کی کاپی اپنے پاس رکھنا نہ بھولیے گا. اور اب ہم ایک کہانی سنا رہے ہیں, یہ کہانی آپ سن چکے ہیں, شہریار ذوالفقار کی ہے, راولا کوٹ کشمیر سے. اس کہانی ایک بہت اچھی کہانی تھی, بڑی پرعزم اور محنت کی کہانی ہے. ہمیں ابھی تک اس کے لیے کوئی ڈونر نہیں مل سکا, کوئی ایسا شخص جو اس بچے کی جو تعلیم کا معاملہ ہے وہ حل کر سکے. بالآخر میں ڈھونڈ لوں گی, میں شہریار کو بھی یقین دلاتی ہوں. لیکن یہ کہانی دوبارہ سننے کا مقصد یہ ہے کہ مثلاً بختاور صاحب نے ابھی فون کر کے پوچھا تھا, میرا خیال ہے کہ میں کوشش کروں گی بختاور صاحب سے یہ کہنے کی کہ بخشزادہ صاحب سے کہ معاف کیجیے گا کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو پہلے اس بچے کے لیے کیجیے, کیونکہ بہت اچھی کہانی ہے. بخشزادہ ہمارا پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں, میں کہوں گی ابھی بھی سنیے, اگر یہ کہانی آپ نے پہلے نہیں سنی تو دوبارہ سنیے. ہم چاہیں گے کہ آپ شہریار کی پڑھائی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. تو لیجیے سنتے ہیں شہریار کی کہانی.
میرا نام شہریار ذوالفقار ہے, میں رالا کوٹ آزاد کشمیر کا رہنے والا ہوں. میری عمر ابھی تقریباً 21 سال ہے. تو اب میں اسلام آباد پاکستان سے سی اے کر رہا ہوں. ہم خاندان میں 6 لوگ ہیں, امی ابو ہیں اور ہم 4 بھائی ہیں. تو میرے جو والد صاحب ہیں وہ پہلے آرمی میں تھے, پھر ریٹائر ہوئے اور پھر دبئی میں چلے گئے. اور جو امی ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں. بچپن میں میرے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں کافی بیمار تھا, اور مطلب تقریباً 4 سال تک میں چلنے سے معذور تھا. تو اس لیے میں نے اسکول بھی بہت تاخیر سے شروع کیا. تو ایسے ہی بیماری کے حالات میں بچپن گزرا ہے. تقریباً 2004 تک تو حالات یہ تھے کہ جو ہمارے گھر کے معاشی حالات تھے وہ معمول کے مطابق ہی تھے, مطلب کچھ نظام چل رہا تھا. تو میں 4th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا 2004 میں, جب میرے ابو والد صاحب دبئی چلے گئے. تو ان کے جانے کے 1 مہینے تک تو ہمارا ان سے رابطہ ہوتا رہا, لیکن پھر وہ اچانک مطلب ان سے ہم رابطہ الٹا ہو گیا. تو تقریباً 6 مہینے کی لگاتار تگدو کے بعد ہمیں یہ پتا چلا کہ ان سے وہاں چھٹے, وہ وہاں پہ گاڑی چلا رہے تھے, وہاں ان سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. تو وہاں جیل میں تھے, اور اس دوران وہاں کا جو قانون ہے اس کے مطابق مطلب اچھا خاصا ان پر جرمانہ بھی کر دیا گیا تھا. تو یہاں پاکستان میں جو 6 مہینے ہم نے ویسے گزارے, تو صرف ان کی فوج سے ان کی پینشن ملتی تھی اور لوگوں سے بھی چھوٹا موٹا قرض لے کے, تو ہم نے یہ 6 مہینے گزارے. تقریباً 6 مہینے کے بعد ہی ہمارا ان سے رابطہ ہوا. تو لیکن تب تک قرض کا بوجھ جو ہم میں یہاں گھر پہ تھا یا وہ وہاں ان کو دبئی میں تھا, وہ اتنا زیادہ ہو چکا تھا کہ اسے اتارتے واپس تقریباً سال کا عرصہ میں گزر گیا تھا. تو ابھی تقریباً پورا قرضہ اترا بھی نہیں تھا کہ جو اکتوبر 2005 کا زلزلہ تھا ہمارے, تو وہ آیا. تو اس کی وجہ سے ہمارا گھر اور آس پڑوس کے تقریباً سبھی گھر ہمارے جو تھا نا وہ بالکل زمین بوس ہو گئے تھے. تو تب رمضان بھی تھا, سردیاں بھی تھیں, تو ہم نے کئی راتیں جو ہے نا وہاں کھلے آسمان تلے ہی گزاری ہے. ایسے ایک وقت تو ایسا آ گیا تھا کیونکہ ہمارے بازار وغیرہ تو سب گر گئے تھے, تو کھانے پینے کے لیے بھی رمضان میں ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. ٹیمیں آئیں, امدادی ٹیمیں آئیں, پاک آرمی کی ٹیمیں خوراک تو ہمیں پہنچ گئی, لیکن کیونکہ رہائش کا کوئی تھا نہیں, ایک پاک آرمی کی طرف سے ہمیں ٹینٹ تو ملا تھا, لیکن سردی خصوصاً کشمیر کی سردی ایک ٹینٹ میں گزارنا بہت مشکل ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں اسلام آباد میں ایک بینک سے تب کچھ قرضہ لیا زمین کو اپنی سیکورٹی رکھ کے, تو گھر کا کام دوبارہ سے شروع کیا. تو بس تھوڑی یہ تھا کہ بس قابل رہائش جگہ بنانے میں ہم کامیاب تو رہے, لیکن اس کی وجہ سے یہ ہوتا کہ منتھلی پھر ہمیں بینک کی انسٹالمنٹ دینی پڑتی تھی جو ہمارے ہاتھ پہ کافی بوجھ تھا. تو پرانا قرضہ بھی تھا, پھر یہ گھر کے لیے بھی ہمیں دینا پڑا, تو کافی حالات مشکل ہو چکے تھے. تو 2007 تک تقریباً ہم نے وہ قرض تو پورا کر لیا تھا, لیکن یہ ہوتا کہ 2007 میں پھر جو ہمارے بھائی صاحب ہیں بڑے, تو انہوں نے ایم بی اے میں ایڈمیشن لیا یہاں اسلام آباد میں, جو اس سے چھوٹے تھے وہ وہاں گورنمنٹ کالجز میں چلے گئے. تو اساتذہ جو بھائی یہاں اسلام آباد پڑھنے آئے تھے ان کا تھا ایم بی اے کا, چونکہ یونیورسٹی کی تعلیم بھی اب خاصی مہنگی ہے, تو اس وجہ سے میں بھی ان میں سے جو دو بڑے بھائی تھے ہم بھی تک گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ سے ہی پڑھ رہے تھے کہ تاکہ جب اس طرح نظام چلتا ہے. تو انہیں دنوں میں والد صاحب سے ہمارا رابطہ پھر سے ختم ہو گیا تھا. مہینوں مہینوں تک ان کی کال نہیں آتی تھی, اور جب آئے بھی تو ان سے اگر ہم نے گھر کے حق کے بارے میں کہا تو وہ صاف انکار کر دیتے تھے کہ میرے لیے ممکن نہیں رہا, تم لوگ خاصے جوان ہو چکے ہو, تو تعلیم ضروری نہیں ہے, تم لوگ خود ارینج کرو جو گھر کا خرچ پورا کرو. تو ایسے میں جو ہماری والدہ ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا انہوں نے. تو جو باقی ہم تین بھائی تھے گھر میں, تو ہم نے پھر یہ کیا کہ جو گھر کا تاکہ خرچ چل سکے تو ہم نے ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا. تو سیونتھ کلاس سے لے کر ٹینتھ کلاس تک میں لگاتار تین سال ٹیوشن پڑھاتا رہا ہوں سامنے میرے بھائی بھی. تو ہمارا علاقہ جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور تھوڑا سا دیہاتی ماحول ہے, تو ٹیوشن کا اتنا رجحان ہوتا نہیں کیونکہ تعلیم کی طرف اتنی توجہ دی نہیں جاتی. تو ٹیوشن والے آنے والے بچے بہت ہمیں کم ملتے تھے, دور دور ہوتے تھے, تو میلوں پیدل چل کر ان کے گھر جانا پڑتا اور ان کو گھر میں ہی پڑھانا پڑتا تھا. تو پھر میں نے یہ کیا کہ کیونکہ اس کی وجہ سے میرا کافی سارا ٹائم برباد ہو رہا تھا, تو میں نے یہ کیا کہ اسکول سے ہو کر میں نے سیدھا ٹیوشن جانا شروع کر دیا. تو ایسے میں وہی اسکول کے یونیفارم میں, تو ایسے میں امی لنچ باکس لا کے دے دی تھی جسے میں راستے میں کھا لیتا تھا. پھر واپسی میری گھر کو تقریباً رات میں ہی ہوتی تھی, تھکا ہوا آتا تھا, تو اس کے بعد ابھی کھانا ہی کھایا تو پھر اپنے ذائقے اپنی پڑھائی بھی کرنی پڑتی تھی. تو وہ کرتے کرتے آدھی رات گزر ہی جاتی تھی اور تھکن سے برا حال ہوتا تھا, مطلب بہت ہی مشکل حالات تھے. تو اپنی کلاس میں میری فرسٹ پوزیشن ہی آتی رہی ہے اسکول میں. پھر نائنتھ ٹینتھ کے ہمارے بورڈ میں ایگزام ہوئے, وہاں پہ بھی میں نے اسکول کو ٹاپ کیا, میرے 936 مارکس تھے آؤٹ آف 1050. تو تب میرا یہ خواب تھا کہ جو ہے نا میں راول پنڈی اسلام آباد جا کر پنجاب کالج یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ جو ہے جہاں سے میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں ایس ایس سی کے لیے. تو چونکہ ابھی بھائی وہاں اسلام آباد میں ہی تھے, تو بجٹ ہمارا اس طرح کا تھا نہیں کہ میں وہاں جا کے اتنی فیس بھرا افورڈ کر سکوں. میں نے یہ کیا کہ جو ہے نا واپس وہاں پہ ہمارے گاؤں میں ہی ہے گورنمنٹ ادارہ ہے, گورنمنٹ کالج, وہاں پہ ایڈمیشن لے لیا. ایس ایس سی کے دو سال میں نے محنت کی اور ساتھ ساتھ اپنے جو میرے اپنے کلاس فیلوز ہوتے تھے میں شام کو ان کو پڑھا دیتا تھا اور اپنا کچھ جیب خرچ نکال دیتا تھا. میرا یہ خواب تھا کہ میڈیکل میں جا سکوں. بعد میں میڈیکل کے لیے اپلائی کیا, وہاں پہ ٹیسٹ ہوئی تو ٹیسٹ بھی میرا پاس ہو گیا, انٹرویو بھی پاس ہو گیا, میرٹ میں آ رہا تھا. تو جو فائنل میڈیکل ہوتا ہے فیزیکل, وہاں پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی جو چیسٹ بون ہے وہاں اس میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے, تو اس کی وجہ سے جو آپ کے لنگز ہیں وہ پراپر فنکشننگ نہیں کر رہے, تو آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی بعد میں, تو آپ یہ کریں کہ آپ آپریشن کروائیں. اس آپریشن کے بغیر جو ہے نا آپ کی آرمی میں انرولمنٹ پاسبل نہیں ہے. تو وہ جو آپریشن بتا رہے تھے, چونکہ مطلب وہ آپریشن پہ اچھا خاصا میرا خرچہ آ رہا تھا, تو ایڈمیشن لے نہیں سکا. تو مطلب تب میں نے اپنے خوابوں کو ریئل میں ٹوٹتے ہوئے دیکھا تھا. کہ تو تب جو ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں وہ بھی اور ماموں لوگوں نے بھی یہ کہا کہ تم سی اے کرو. تو سی اے میں پھر یہ ہوا کہ میں نے آ کے یہاں ایڈمیشن لے لیا. یہاں پہ جس سی اے جس ادارے سے میں کر رہا ہوں وہاں پہ بھی کچھ اسپورٹس اسکالرشپ مجھے مل گئی, فری میں ریلیکسیشن مل گئی ایس ایس سی کے مارکس کی بیس پر. تو پھر میں نے یہی سوچا کہ مطلب اب جو ایٹ لیسٹ جو منتھلی جو میرے ایکسپینسز ہوتے ہیں اس کا بوجھ میں گھر والوں پہ نہ ڈالوں بلکہ خود ہی ہینڈل کروں. تو پھر میں نے یہاں یہ کیا کہ چھوٹے موٹے یہاں پہ ٹیوشن دینا شروع کر دیا. لیکن اب یہ ایسے حالات آ چکے ہیں کہ جو ہے نا اس سے زیادہ, کیونکہ اب جو بھی آگے بڑھتا جا رہا ہوں میں میرے سبجیکٹس ٹف آتے جا رہے ہیں, تو وہ اب میرے لیے پاسبل نہیں رہا کہ میں ساتھ میں ٹیوشن بھی دے سکوں.
تو سامعین, یہ وہ کہانی ہے شہریار ذوالفقار کی, جس کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ بچوں کو اسکالرشپ دینا ایک بہت ہی آنر کی بات ہے, دینے والے کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی جن کو دیا جاتا ہے. نہ ان بچوں کو شرمندہ ہونا چاہیے اپنی تعلیم کے لیے کچھ لینے پر, اور دینے والے کو بڑا فخر ہونا چاہیے کہ وہ ایک مستقبل کے بہت اچھے خاندان کی بنیاد ڈال رہا ہے اور اس کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے. تو میری اپنے تمام سننے والوں سے درخواست ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی جو اس بچے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنا چاہیں وہ ابھی پروگرام کے دوران فون کریں. ابھی کچھ منٹ باقی ہیں ہمارے پاس, 5 منٹ کے قریب گھڑی دیکھ کے پتہ چلا. پتہ ہمارا آپ کے پاس ہے, نمبر اس وقت فون کرنے کے لیے پاکستان سے 0800-777 یعنی 777-89. تو آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. میری خاص طور پہ کیونکہ بخت زادہ صاحب نے ابھی ٹیلی فون کیا تھا اور خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ ایک بچے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, تو اگر دوبارہ فون کریں پروگرام کے لیے تو مجھے خوشی ہوگی اس وقت. تو سامعین, میں آپ سے دو تین باتیں کرنا چاہتی ہوں اسی پروگرام کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ جب آپ ہمیں کئی دفعہ آپ لکھتے ہیں کہ ہم کسی اور کی کہانی لکھنا چاہتے ہیں, قطن کوئی حرج نہیں, ہمیں بہت سی بہت اچھی کہانیاں وہ ملی جو خود اس شخص کی کہانی نہیں تھی بلکہ اس نے کسی دوسرے شخص کی کہانی لکھی تھی. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ جس شخص کی کہانی ہو اس کا ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس موجود ہو اور آپ میرے ساتھ ان کی فون پر بات کر سکیں کہ یا تو سادیا یا میں ان سے بات کر سکیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ کہانی جو سنائی گئی ہے یہ سچ ہے اور اس میں پرمیشن ہے, کیونکہ ہم کسی کی کہانی بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں سنا سکتے. ہر آدمی کو یہ حق ہے پرائیویسی کا. پاکستان میں بہت زیادہ یا بھارت میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا جنوبی ایشیا میں, گو کہ قوانین موجود ہیں اور اسی لیے مقدمے بھی ہو سکتے ہیں اس پر, لیکن کسی کی کہانی آپ اس کی اجازت کے بغیر نشر نہیں کر سکتے اور یہ اصول ہمارا بھی. اچھا شہریار ہمارے ساتھ موجود ہیں, چلیے دو چار باتیں شہریار سے, اس دن ہم سے بہت باتیں نہیں ہو سکی تھیں. السلام علیکم شہریار.
وعلیکم السلام,
کیسے ہو بچے؟
ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟
میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا, مجھے معلوم ہے تمہیں بہت انتظار ہوگا اور بڑے مجھے تو امید تھی کہ بس ہم یہ کہانی نشر کریں گے اور اتنے اچھے بچے کی کہانی سنتے ہی بہت سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم خود سے کسی سے کانٹیکٹ کریں گے. آج ہی ہم نے دوسری دفعہ آپ کی کہانی اسی لیے نشر کی ہے. تو آپ مجھے ویسے بتائیے, آپ کو کچھ آپ کے اپنے علاقے میں دوستوں آس پاس کیا ریئیکشن ہوا جب آپ نے اپنی کہانی سنائی؟ تو
میرے تو دوستوں میں ہی بتایا تھا کیونکہ میں یہاں پنڈی ہوتا ہوں, تو وہاں پہ جو مطلب رشتے دار وغیرہ یہ ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے, دوستوں میں بتایا تھا تو کافی مطلب اپریشیٹ کر رہے تھے وغیرہ. وہ پھر فیس بک پہ بھی اسٹیٹس اپلوڈ کیا تھا تو سب کو پتا چلا تھا. پھر میں نے ان کو بتایا تھا آپ کے پروگرام کا کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اور جو ہے نا مطلب اس طرح ورک کرتے ہیں اور اس طرح سپورٹ کرتے ہیں لوگوں کو. پھر مطلب کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی اسٹوری ہے
بالکل, وہ تو آپ کو بتائیے نا کہ ہم نے سٹیزن جرنلسٹ کا جو سلسلہ نشر کیا ہے شروع کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگ بھی اپنی کہانی بھیج سکیں ہمیں. جیسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں کہانیاں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, میری فیس بک پہ کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی دفعہ کہانیاں پوسٹ کرتے ہیں اور میں ہمیشہ میسج کرتی ہوں انہیں کہ اگر وہ یہ کہانی ہمیں بھیج سکیں پرمیشن کے ساتھ سننے والے کی. تو ویسے شہریار آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں, یعنی فوری موجودہ وقت میں آپ کیا کر رہے ہیں؟
آج کل میں کیا کر رہا ہوں؟
جی
میم میرا جو سی اے کا نیکسٹ سیمسٹر اسٹارٹ ہوا ہوا اور ساتھ ہی یہاں پہ ایک پرائیویٹ اکیڈمی ہے وہاں پہ میں مطلب ٹیچنگ کر رہا ہوں. کوئی مطلب شام کو دو کلاسز دیتا ہوں وہ ٹائم بچا کے, تو وہاں سے کچھ پاکٹ منی وغیرہ اپنا.
اچھا تو کتنے مل جاتے ہیں آپ کو پیسے اس کے؟
وہاں سے 8500 مل رہا ہے ابھی. تو
مجھے بڑا فخر ہے آپ پہ شہریار, مطلب بہت بڑی بات ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا اپنے ہاتھوں سے زندگی بنانا. تو آپ مجھے بتائیے, آپ مجھے ایک خوشپاش اور زندہ دل بچے معلوم ہوتے ہیں, کیا کیا شوق ہیں آپ کے اور زندگی میں
جو مطلب کیریئر کے علاوہ؟
کیریئر کے علاوہ ہاں ہاں بھائی, آپ نوجوان ہیں کچھ تو شوق ہوں گے آپ کے, پڑھنا لکھنا کھیلنا کودنا کیا کرتے ہیں؟
ہاں ساتھ میں فٹ بال کھیلتا ہوں کبھی اگر ٹائم ملے, اور ساتھ میں تھوڑی بہت شاعری کر لیتا ہوں.
اچھا تو شعر تو سنائیے اپنے کچھ ہمیں.
ضرور میں
جی.
تو وہ ایک تھا میری ایک نظم جس میں تھا کشمیر پہ ہی لکھا ہوا تھا کہ میرا کشمیر تو کب کا راکھ ہو چکا, ایک دعا ہے کہ اٹھ رہا ہے ابھی تک. پھر آگے یہ تھا کہ آئے گا اس پار سرحد سے کوئی بچانے ہمیں, دل میں ہے ایک گمان ابھی تک. تو وہ یہ کافی لمبی نظم تھی, وہ میں نے نوٹ تو کی ہوئی تھی لیکن ابھی اس طرح یاد نہیں ہے.
ویسے آپ کے لیے تو مجھے ہمیشہ ایک مصرع آپ جیسے تمام لوگوں کے لیے یاد آتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. تو جس کا مصرع ہے نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی, یہ میری کہانی اس کا ایک نمونہ ہے. اور جب میں یہ کہانیاں سنتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو چلیے شہریار پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ, میں اجازت بھی چاہوں گی سننے والوں سے. پروڈیوسر ہمارے جیسے کہ میں نے بتایا انجم ہیرل گل اور سادیا اسد, انجینئر ڈین کرافٹن اور رینس رمکس, شہناز عزیز آپ کی میزبان شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے
وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔